بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنے کے احکام بیان ہو رہے ہیں، اور یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد پوچھنا چاہیے اَأَدْخُلُ، کیا مجھے داخل ہونے کی اجازت ہے، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، اور جب اجازت مل جائے تو پھر گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھر سلام کرے. تو پہلی مرتبہ سلام کرنا یہ اجازت طلب کرنے کے لیے ہے، دوسری مرتبہ سلام کرنا یہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا جو مستحب ہے وہ ہے، اور پھر جب ان کے ساتھ ملاقات سے فارغ ہو جائے تو واپس ہوتے وقت دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تھے تو تین مرتبہ سلام کرتے تھے، اس کی ایک توجیہ حضرات محدثین نے یہ کی ہے کہ پہلی مرتبہ سلام کرتے تھے اجازت طلب کرنے کے لیے، دوسری مرتبہ سلام کرتے تھے داخل ہونے کے لیے، تیسری مرتبہ سلام کرتے تھے واپسی کے لیے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اور ان ملکوں میں جن ملکوں میں دروازے بند رہتے ہیں، ایک مرتبہ کھٹکھٹائے، دوسری مرتبہ کھٹکھٹائے، تیسری مرتبہ کھٹکھٹائے، دروازہ کھل جائے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اجازت مل جائے تو اندر جا کر کے کہے زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جن ملکوں میں دروازے بند نہیں رہتے وہاں تین مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ جواب نہ ملے تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تیسری مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اب جب اجازت طلب کریں گے تو صاحب مکان اگر ہماری آواز سے ہمیں پہچان لے گا تو وہ کہہ دے گا کہ ہاں تشریف لائیے، لیکن وہ اگر ہماری آواز سے ہمیں نہیں پہچانے گا تو پوچھے گا کہ کون ہے. تو حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ اس باب سے یہ سبق ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب پوچھا جائے کون ہے تو جواب میں اپنا نام بتلائے، اپنا نام بتلائے، اپنی کنیہ بتلائے، اپنا لقب، یعنی ایسی پہچان کا ذکر کرے جس سے وہ آپ کو پہچان لے. بھائی کون ہے؟ تو کہ سلیم. اب ہو سکتا ہے کہ سلیم سے نہ پہچانے، تو بہتر یہ کہ کون ہے؟ کہ سلیم دھورات. ٹیلی فون کرتے ہیں کسی پر، کون بول رہے ہیں؟ کہ سلیم. اب وہ کنفیوز ہو جائے گا. کون ہے؟ کہ ابا. کون ہے؟ امی. تو نام ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. کون ہے؟ قاضی. کون ہے؟ میں مفتی صاحب ہوں. کبھی کبھی جس لقب سے وہ مشہور ہے اس لقب کو بھی بولنا پڑتا ہے. تو ایسے موقع پر اگر کوئی تواضع کرے کہ مشہور ہے، جیسے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ابراہیم کے نام سے بہت کم لوگ پہچانتے تھے، تو وہ اگر کسی کے گھر جاتے اور وہ دروازہ کھٹکھٹاتی اور پوچھا جاتا کہ کون، اور وہ کہتے ابراہیم، تو کوئی نہ پہچانتا. اگر وہ ابراہیم دھورات کہتے تو بھی یہاں لیسٹر میں کوئی نہ پہچانتا. تو اپنے لیے پھر حافظ دھورات بولنا پڑے گا, حافظ کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا پہچان کرانے کے لیے. یہ کوئی کبر کے لیے یا بڑائی کے لیے یا شو کے لیے نہیں ہے. تو امام مصنف علی رحمہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے جبکہ اجازت طلب کرنے والے سے کہا جائے کہ آپ کون ہیں, تو وہ یہ کہے کہ میں فلانا ہوں, یعنی فلانا ہوں, بس وہ اپنے آپ کو نامزد کرے ایسے لقب سے یا ایسے نام سے یا ایسی کنیہ سے جس سے وہ مشہور اور معروف ہے. وکراہت قولہ, اور اس کا میں کہنا یہ مکروہ ہے. میں کہنا یا ایسا کوئی لفظ, بھئی کون ہے دروازے پر, تو کہ ایک انسان ہے, تب ایک انسان سے کیسے پہچانا جائے گا. اس سلسلے میں حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے چند حدیثیں ذکر کی ہیں جو بالکل آسان ہیں. ان انس رضی اللہ عنہ فی حدیثہ المشہور فی الاسراء, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان کی مشہور حدیث میں, جو کہ اسراء اور معراج کے سلسلے میں ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام لے گئے بیت المقدس مکہ مکرمہ سے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کرائی, اور پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھے. تو یہ لمبی حدیث ہے بخاری شریف میں. تو اس کا ایک ٹکڑا علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لیا ہے کہ ثم سعید بی جبریل الی السماء الدنیا, پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام مجھے لے کر چڑھے سماء دنیا کی طرف, اور جب وہاں پہنچے فاستفتح, تو آپ نے دروازے کو کھلوانا چاہا, یعنی کھٹکھٹایا دروازہ, اس سے پتہ یہ چلا کہ آسمانوں میں بھی دروازے ہیں. اور فرشتے جب اوپر جاتے ہیں, اوپر سے نیچے اترتے ہیں, تو ان دروازوں سے گزرتے ہیں, اور جب اوپر جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک نظام ہے, وہاں دربان ہوتا ہے, دروازے کو کھٹکھٹانا پڑتا ہے. تو فقیل من ھذا, تو یہ کہا گیا جب دروازے کو کھٹکھٹایا کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے, کون ہے؟ قال جبریل. تو دیکھو حضرت جبریل نے یہ نہیں کہا کہ میں, بلکہ کہا کہ جبریل ہوں. قیل ومن معک, یہ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ تو قال محمد, تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر آگے جو ہے یہ سوال پوچھا کہ کیا ان کو یہاں بلایا گیا ہے, ان کو لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ تو کہا کہ ہاں, ان کو لانے کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا, ان کو اللہ تعالی شانہ نے بلایا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ مرحبا مرحبا, خوش آمدید ہو, خوش آمدید ہو. پھر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوسرے آسمان تک چڑھے, تیسرے آسمان تک چڑھے, چوتھے آسمان تک چڑھے, اور تمام آسمانوں تک چڑھے, یعنی پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمانوں تک. وَيُقَالُ فِي بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ, اور یہ کہا جاتا رہا ہر آسمان کے دروازے میں, من هذا, کون ہے؟ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ, اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رہے کہ جبریل. متفق علیہ. پتہ یہ چلا کہ جب کوئی دروازہ کھٹکھٹائے اور اس سے یہ پوچھا جائے کہ کون ہے, تو وہ کہے کہ جبریل. میں کہنا برا نہیں ہے, اگر یہ کہے کہ میں جبریل ہوں, میں سلیم ہوں, تو کوئی حرج نہیں, یہ لفظ میں کوئی حرج نہیں ہے. بس ایسا جملہ بولے جس جملے سے سوال کرنے والا سمجھ جاوے کہ کون اجازت طلب کر رہا ہے, ایسا کوئی جملہ بولے جس سے اسے سمجھ میں نہ آئے تو اسے الجھن ہوگی. اور اجازت دیں نہ دیں یہ فیصلہ نہیں کر پائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے کہ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ, یہ اوپر والی روایت جو ہے امام بخاری امام مسلم دونوں نے نقل کی ہے, متفق علیہ. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال خرجت لیلۃ من اللیالی, میں راتوں میں سے ایک رات نکلا, باہر اپنے گھر سے نکلا, تو اچانک میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو باہر میدان میں تنہا چل رہے ہیں. فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی وحدہ, اب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں ہے, ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ انسان تھا نہ جن تھا نہ فرشتہ تھا، جو کچھ مجھے نظر آیا جو کچھ مجھے محسوس ہوا، تو اس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید تنہائی چاہ رہے ہیں، مگر ساتھ میں مجھے یہ بھی خیال آیا کہ تنہا ہے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت پیش آ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ مجھے موقع ہے میں رہوں، مگر اس طرح رہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت میں خلل واقع نہ ہو۔ دیکھو یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی اپنے مخدوم کو خلوت میں دیکھتا ہے، اور خلوت میں دیکھتا ہے اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ایسی خلوت چاہتے ہیں جس میں وہ کسی اور کو وہاں موجود رہنا پسند نہیں کریں گے، یہ خلوت میں ایسا کام اس وقت کرنے جا رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی اور ان کو دیکھے، اور وہ واقعے میں عمل بھی ایسا ہے کام بھی ایسا ہے کہ دیکھنا جائز بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تو اس طرح چپکے سے چھپ کر کے خادم کے لیے وہاں رہنا مناسب نہیں ہے، مگر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ خلوت چاہتے ہیں، خلوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی خلوت میں کسی اور قسم کا خلل واقع ہو، مراقبے میں ہے، اللہ تعالی شانہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہیں، کچھ غور و فکر کر رہے ہیں، تو ان کی جو حالت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس میں کسی پرائیویٹ چیز پر آپ کی نظر پڑ جائے گی، تو ایسی حالت کے اندر اگر کوئی ان کو اطلاع کیے بغیر بھی دور ذرا ان کی خلوت میں خلل ڈالے بغیر کھڑا رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا دوسری شکل کہ وہ اس کسی ایسے عمل میں مشغول ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو پتا چلے، مگر وہ سر یا بھید سے تعلق نہیں رکھتا، مثلا کسی عمل میں مشغول ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں، اور اچانک آپ آ گئے اور آپ نے دیکھا کہ یہ مسجد کے کونے میں میرے حضرت جو ہیں نماز میں مشغول ہے، کچھ عبادت میں مشغول ہے اور خلوت چاہ رہے ہیں، اور شاید ان کو اس وقت یہ اچھا نہ لگے کہ کوئی اور ان کو دیکھ رہا ہے، یہ تنہائی چاہتے ہیں، تو ایک تو خلوت بھی چاہتے ہیں اور یہ کہ اپنے عمل پر کسی کو مطلع کرنا نہیں چاہتے، مگر یہ عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی دیکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو امت کے فائدے کے لیے اگر کوئی چھپ کر کے دیکھ لے کہ کس طرح دعا کرتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، کتنا لمبا قیام کرتے ہیں اپنے لیے امت کے لیے، اگر دیکھ لے اور پھر ان کی وفات کے بعد اس کا اظہار دوسروں کے سامنے کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بھید دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جس کو کسی اور کے سامنے بیان کرنا یا اس بھید کو دیکھ لینا یہ ایک سیکرٹ کو معلوم کر لینا ہے جسے وہ چاہتا نہیں، تو یہ تو امانت ہے، تو ایسے موقع پر تو آدمی کو چلے جانا چاہیے، لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہ ہو، یہ ان کے اخلاص سے تعلق رکھنے والی چیز ہو، اگر وہ کوئی چھپ کر کے دیکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلوت چاہتے ہیں مگر ایسے کسی عمل میں مشغول نہیں ہے کہ جسے سیکرٹ کہا جائے اور میں گویا ایک تجسس سے ان کو دیکھ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ مجھے خلوت میں مخل نہیں بننا چاہیے مگر یہاں سے جانا نہیں چاہیے، رات کا وقت ہے، تنہا ہے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں چاند کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتا رہا۔ چاند کے سائے میں کا مطلب یہ کہ جہاں چاند کی چاندنی نہیں تھی، اسے کہ چاند کی چاندنی میں میں چلتا تو میرا سایہ ہوتا اور میرے سائے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوتا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، جس کی وجہ سے خلوت میں خلل ہوتا، تو میں جو ہے ایسی جگہ پہ چلتا رہا جہاں چاند کی چاندنی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چل رہے تھے، میں بھی چلنے لگا چاند کے سائے میں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو ہی گیا تو آپ متوجہ ہوئے، مجھے دیکھا اور پوچھا آپ نے کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ فقلت ابو ذر، تو میں نے کہا کہ ابو ذر، یہ نہیں کہا کہ میں، متفق علی۔ تیسری حدیث، وان ام حانئن رضی اللہ عنہا قالت، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، ابھی حضرت ام حانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یغتسل، و اس حال میں کہ آپ غسل فرما رہے تھے، یہ فتح مکہ کے بعد، وہ فاطمہ تو تستر ہو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پردہ کیے ہوئے تھیں، فقال من هذه، جب میں وہاں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، فقلت انا ام ہانی، تو میں نے عرض کیا کہ میں ام ہانی ہوں. متفق علی. چوتھی اور آخری حدیث، وان جابر رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو تین حدیثیں گزری، ان تینوں حدیثوں میں جب اجازت طلب کرنے والے سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، تو تینوں حدیثوں کے اندر جو اجازت طلب کرنے والا ہے اس نے اپنے نام کا ذکر کیا، میں جبریل ہوں، میں ابو ذر ہوں، میں ام ہانی ہوں. اس چوتھی حدیث کے اندر جو ہے، جب پوچھا گیا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں. تو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدققت الباب، میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا، فقال من ذا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، فقلت انا، تو میں نے عرض کیا کہ میں. یہ ایک عام عادت ہے، بہت لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ میں. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کے ساتھ فرمایا انا انا، میں میں، کہنے کا من کأنہ کرہا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبہم جواب میں نے دیا، ویگ جواب دیا کہ میں، اس کو ناپسند کیا، اور انا انا کہہ کر کے گویا مجھے تنبیہ کی کہ جب پوچھا جائے کون ہے تو میں نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ میں تو ہر شخص ہے، میں سے کیا پتا چلے گا کہ کون آیا ہوا ہے، نام ذکر کرنا چاہیے کہ آپ کون ہیں، تو کہنا چاہیے تھا کہ میں جابر ہوں. متفق علیہ. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے مسئلہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ اجازت طلب کرنے والا اپنے نام کا ذکر نہ کرے، اور سنت یہ ہے کہ اپنے نام کا ذکر کرنا چاہیے. دیکھو، اسی سے یہ پتا چلا کہ شریعت اسلامیہ نے آداب المعاشرت کی تعلیم ہمیں دی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے کسی دوسرے شخص کو ادنا تکلیف بھی ہو. ادنا سی تکلیف بھی گوارا نہیں کی ہماری شریعت مطہرہ نے. کتنا اعلیٰ تعلیم والا مذہب ہے، ادنا تکلیف کسی کو پہنچے اس کو بھی گوارا نہیں کیا. اگر کوئی پوچھے کہ کون ہے دروازے پر اور آپ کہے کہ میں، تو اس کے بعد آپ پوچھ سکتے تھے کہ میں سے کون مراد ہے، نہیں پہچانا تمہیں میں نے، تو وہ کہہ دیتا کہ میں جابر ہوں، میں علی ہوں، میں اسماعیل ہوں. مگر یہ جو تھوڑی تکلیف ہوئی صاحب مکان کو، اس کو بھی گوارا نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کو اس طرح گزارو کہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، انسان ہو، جانور ہو، کسی کو بھی ہم سے ادنا تکلیف نہ پہنچے. اب اس واقعے میں جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نو بہنیں چھوڑ کر گئے، نو بہنیں، اور بھائیوں میں میں اکیلا تھا، اور بہت سارا قرض بھی چھوڑ کر گئے. اب دیکھو، اولاد ہو تو ایسی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ جابر نکاح ہو گیا تمہارا؟ میں نے کہا کہ ہاں نکاح ہو گیا. کہا کنواری لڑکی سے ہوا یا سیبا سے؟ تو کہا کہ نہیں، کنواری سے میں نے نکاح نہیں کیا، ایسی عورت سے میں نے نکاح کیا جس کا پہلے نکاح ہو چکا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا یا متعلقہ ہے کوئی بھی، مگر پہلے نکاح کا اسے تجربہ ہے، پہلے شادی کر چکی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو جوان ہو، کسی کنواری لڑکی سے تمہارا نکاح بہت آسان تھا، کنواری لڑکی سے کیوں شادی نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اپنے پیچھے نو بچیاں چھوڑ کر گئے، اگر میں انہی جیسی کوئی نو عمر لڑکی کو لے آتا تو وہ ان نو بہنوں کی دیکھ بھال نہ کر سکتی اور ان نو بہنوں کی تربیت نہ کر سکتی، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ مجھے ذرا بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنی چاہیے جس کو ازدواجی زندگی کا کچھ تجربہ ہو، وہ ٹھریل ہو، تجربہ کار ہو، اور وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال بھی کر سکیں اور میری بہنوں کی تربیت بھی کر سکیں. میں نوجوانوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہیں اور پہلی شادی ہے، اور پہلی شادی ایک نوجوان کتنی امنگوں کے ساتھ کرتا ہے اور کنواری خوبصورت لڑکی کو تلاش کرتا ہے. مگر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے, دل کا تزکیہ ہو چکا تھا, دوسروں کو ترجیح دینا وہ سیکھ چکے تھے, تو اپنی بہنوں کی خیر خواہی اور ہمدردی دل میں اتنی تھی کہ خود کی جو خواہشات کی قربانی دینی تھی وہ انہوں نے دے دی, مگر اپنی بہنوں کے ویلفیئر اور اپنی بہنوں کی ویل بینگ کو انہوں نے مقدم رکھا. ایک یہ بات. دوسرا ایک قرض چھوڑ کر گئے, قرض چھوڑ کر گئے تو جب کھجوروں کے کٹنے کا وقت آیا تو جب جو قرض خواہ ہوتے تھے وہ ایسے موقع پر پکڑ لیتے تھے کہ بھائی اب کھجوروں کے کٹنے کا وقت آیا ہے تو تمہارے ذمہ ہمارا اتنا قرضہ ہے تو اس کے حساب سے جو کھجوریں بنتی ہیں وہ کھجور ہمیں دے دینا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جو باغ چھوڑ کر گئے تھے اس باغ میں جتنے درخت تھے ان پر جتنی کھجوریں تھیں ان کھجوروں سے اگر میرے والد کا قرضہ ادا ہو جاتا اور میں گھر ایک کھجور بھی لے کر واپس نہ لوٹتا تو بھی میں بہت خوش رہتا کہ چلو بھائی قرضہ تو ادا ہو گیا, اب سال تو کسی طرح بہنوں کے ساتھ گزار لیں گے. مگر وہ باغ اتنا چھوٹا تھا, اس پر کھجوریں اتنی کم تھیں اور قرض اتنا زیادہ تھا کہ جتنے قرض مانگنے والے تھے ان کو ساری کھجوریں بھی اگر دے دیتا تو قرض ادا نہ ہوتا. تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اتنے بڑے اتنے بڑے, مگر دیکھو چھوٹے چھوٹے لوگ بھی جاتے تھے اور اپنا کام کرواتے تھے, اس لیے کہ توازو اعلیٰ درجے کی. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا باغ میں تشریف لائیے, اس لیے کہ ابھی کھجوروں کو کاٹنے کا وقت آ گیا ہے تو وہ سب وہاں آ جائیں گے, اب میں کس کو دوں گا کس کو منع کروں گا, تو کم سے کم آپ وہاں تشریف فرما ہوں گے تو آپ کی شرم کی وجہ سے وہ لوگ ذرا حیا کریں گے, تو آپ تشریف لائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو کہا کہ چلو بھائی یہ جابر کی ضرورت ہے اسے پوری کرنی چاہیے. آج کل ہم ایک دوسرے کے کام نہیں آتے, جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے تو ہم منہ چھپانا شروع کر دیتے ہیں. تو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا. اب لگ یہ رہا ہے کہ غیر مسلم ہی ہوں گے یہودی وغیرہ, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر انہوں نے دھیان نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ نہ ہم تو لے کر ہی چھوڑیں گے, آج ہی ہمیں تو چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر تمہارے باغ میں کوئی چھپر وپر ہے؟ کہا کہ ہاں چھپر ہے. تو وہاں تشریف لے گئے, تھوڑی دیر آرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خوشہ توڑا جس میں کچھ پکی ہوئی کھجوریں تھیں, کچھ ادھ کچی تھی کچھ کچی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں نے پیش کیا. وہ خوشہ آپ نے اسے نوش فرما تناول فرمایا اور آپ جو ہے لیٹ گئے. اٹھنے کے بعد پھر تشریف لائے اور پھر ان کو سمجھائے کہ دیکھو یہ کھجوروں کے کٹنے کا وقت آیا ہے, تم لوگ ذرا صبر کرو اور تم میں سے جو مؤخر کر سکتا ہے اپنا مطالبہ وہ ذرا مؤخر کرے, مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر کھجوروں کو توڑنا شروع کرو اور الگ الگ قسم کی کھجوروں کا الگ الگ ڈھیر لگاؤ, اجوا کا الگ ڈھیر, اس کے زید کا الگ ڈھیر, جو جو اس زمانے میں کھجوروں کے نام تھے, اور پھر مجھے بلاؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ ڈھیر لگائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھیر کے ارد گرد چکر لگایا اور چکر لگانے کے بعد اس ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں سے دینا شروع کرو. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک آتا گیا اور میں اسی ڈھیر میں سے دیتا گیا, وہ باقی سب ڈھیر تو جیسے تھے ویسے ہی رہے, مگر میں نے سب قرض خواہوں کو ان کی کھجوریں چکا دی, کھجوروں کے ذریعے ان کا قرض چکا دیا, اور جس ڈھیر سے تقسیم کر رہا تھا اس ڈھیر میں بھی ایک کھجور کی کمی واقع نہیں ہوئی, وہ اتنا ہی رہا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ظاہر ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی برکت والی ہیں اور ان سے کتنے سبق ہمیں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں وابستگی عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.